والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ویڈیو کے مسائل بیان کیے جا رہے تھے، جو وضاحت تو گزشتہ تفصیل میں بھی کر دی گئی تھی، تو آج سے 3 سال پہلے ان مسائل کا بیان شروع ہوا تھا، لیکن پھر نکاح، نان و نفقہ، طلاق، میراث، زیاد اور تہواروں کے کچھ اتنے اہم مسئلے 3 سال تک زیر بحث رہے کہ وضو کی گفتگو کو آگے بڑھانے کا موقع نہیں ملا، اس لیے ابتدا کے کچھ مسئلے شاید ان لوگوں کو پرانے محسوس ہوں جن کا حافظہ اتنا طاقتور کہ 3 سال پہلے کی بات بھی ان کو یاد نہیں ہوگی، لیکن مسائل وضو بیان کرتے وقت ذرا کی ترتیب کو بدل دیا جائے گا تاکہ ان لوگوں کو بھی زحمت نہ ہو جو اتنا طاقتور حافظہ رکھتے ہیں، اور مجھے بھی بات کو واضح کرتے وقت بار بار یہ خیال نہ رہے کہ 3 سال پہلے سے یہ بات بیان ہو چکی ہے، سننے والوں کو افسوس نہ ہونے پاس. تو خیر گزشتہ تقریر پرانے مسئلے کو دہرایا گیا تھا، لیکن آج ایک نیا مسئلہ. اب آج کا مسئلہ فی الحال جو مجمع میرے سامنے ہے اور جس کے آنے کی توقع ہے، ان میں سے اکثر کا مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن عمر کے تقاضوں کے ساتھ یہ مسئلہ ایک بڑی تعداد کا مسئلہ بن جاتا ہے، اور وہ مسئلہ ہے دائم الحدث کے احکام. یہ خود ہماری فقہ کی ایک اصطلاح ہے، دائم الحدث، اس کے احکام. طرف وہی گزشتہ جمعے کی تقریر سے ہے، گزشتہ جمعے کی تقریر یہاں تک پہنچی کہ 6 یا 7 چیزیں ایسی جو انسان کے وضو کو توڑ دیتی ہیں، اور جب کبھی یہ چیزیں پیش آ جائیں تو دوبارہ اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے وضو کرنا ہوگا. ایک عام آدمی کے لیے تو یہ مسئلہ بالکل نہیں، لیکن اس کے بعد وہ آدمی آتا ہے جسے شریعت میں دائم الحدث کہا گیا، ایسا آدمی کہ بڑھاپے، کمزوری یا بیماری کے بنا پر مسلسل حدث قادر ہوتا رہتا ہے، اور وہ اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ اپنے حدث کو روک سکے. وہ طاقت کے جو پروردگار نے ہر انسان کے جسم کو دی، جسے عربی میں اوبر ماسکا کہتے ہیں، وہ طاقت کھو دیتا. سنا کے پیشاب بار بار خارج ہو رہا، اب یہ آدمی پیشاب خارج ہونے سے احکامات شریعت میں اس سے معقول نہیں، واجبات تو اس کو انجام دینا ہے، نماز پڑھنا ہے، نماز کے لیے وضو ہونا چاہیے، مگر وضو کیسے ہو؟ بار بار پیشاب کے خطرے خارج ہو رہے ہیں. ایسے آدمی کا نام ہے دائم الحدث. اس کے لیے شریعت نے کیا حکم رکھا؟ قرآن کریم علیہ بہت ہی واضح طور پر 3 یا 4 مقام سے یہ اعلان کر چکا ہے، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، مثلا کہ اللہ کوئی ایسی چیز واجب نہیں کرتا جس کی انسان میں طاقت نہ رہے. اب یہ بیچارہ، اس کے لیے اپنے وضو کو بچانا ممکن نہیں ہے تو کیا کیا جائے؟ یا یہ کہ اللہ نے حرج کو معاف کر دیا، حرج مانے ناقابل برداشت زحمت. اسی لیے پورے فقہ کا جملہ جو یہ جملہ وہ ہے کہ جو اس کے پاس سے آئے مسائل کے لیے بھی بیان ہو رہا اور بعد میں تقریر بھی اسی عنوان پر ہو، تغیر الاحکام سے تغیر الاحوال، حالتیں بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں. تغیر احکام دین میں تبدیلی آ جاتی کہ تغیر احوال حالت بدلنے سے، یعنی ایک چیز واضح لیکن حالت بدلنے سے ہو سکتا ہے کہ وہی حرام ہو جائے، اور ایک چیز حرام حالت بدلنے سے وہی چیز واضح ہو سکتی، جس کی مثال دینے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن صرف یہ خیال کرتے ہیں تو بعض لوگوں کو یہ چیز نہیں نہ لگے، نماز واجب ہے لیکن اگر کسی مومن کی جان بچانے کا وقت آ جائے مزہ ہو رہی ہو تو واجب نماز حرام ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے شراب حرام ہے لیکن اگر انسان مر رہا تو یہ اس کے کبینہ واجب بھی ہو جاتا، مثالیں تو بہت زیادہ ہیں، یہ ہے اصول اعتقاد و مسئلہ، اسی کی روشنی آج کی گفتگو آگے بڑھے گی، دائم الحدث وہ انسان جسے حدث سے اثرت یعنی وضو توڑنے والی چیز بار بار پیتا رہی دائمی ہے کنٹینیو ہے مسلسل اس کا سلسلہ جاری، اب اس میں علماء کرام چار آدمیوں کا بیان لاتے ہیں جن میں سے تین تو آج کی گفتگو میں آئیں گے، چوتھے کے لیے بالکل الگ موضوع قائم کیا جاتا ہے، وہ چار آدمی جن کے لیے اپنے وضو کو بچانا مشکل ہے، نمبر ایک مسلو تین کے ساتھ تین تین لام باؤ کی مسلو جسے پیشاب کا خطرہ آنے کی بیماری بار بار پیشاب آتا، نمبر دو جسے یہی بیماری پیخانے کی خرابی کے بارے میں ہے مسلون بدن اردو میں پیٹ کو کہتے ہیں مسلون جسے پیٹ کی خرابی، لیکن شریعت کی اصطلاح میں پیٹ کی ہر خرابی نہیں جس کے اپنے خواہش کو یا پیمانے کو روکنا مشکل ہے بار بار اس کا وضو ٹوٹا جا رہا، نمبر بھی جو آج کل شاید بہت سے نوجوانوں کا بھی مسئلہ ہوگا اگر کہ اس کا رہسانی اور زیادہ ہے لیکن پھر بھی، نمبر تین ریا وہ آدمی کے جسے گیسٹرک پرابلم ہے اور ریا بار بار خارج ہو رہی ہے، اور نمبر چار استحاضہ وہ عورت جسے استحاضہ آ رہا بار بار آتا ہے، اب یہ چاروں کو لوگ کہ جو بیچارے وضو کر کے نماز پڑھے تو کیسے پڑھ، پیشاب بار بار خارج ہوا جا رہا، ریا تکلیف بار بار، اسی طرح پیمانے کا مسئلہ اسی طرح استحاضے کا، جب یہ چار چیزیں تو آپ اس میں سے جو چوتھی چیز یعنی استحاضہ اس کے لیے بالکل الگ گفتگو ہوتی ہے، الگ اس کے احکامات ہیں، تفریح آتی ہے جس وقت خواتین کے مسئلے بیان ہوتے ہیں کیونکہ وہ مسئلہ صرف عورتوں کا ہے اس سے مردوں کا تعلق نہیں، وہ چوتھی چیز چھوڑ دی، پہلی تین چیزیں یہ عورتوں کے لیے بھی ہیں مردوں کے لیے بھی ہیں اور انہی کا بیان آج کے مسائل میں ہوگا، تو وہ کہ جو بار بار ایجاد نکلنے کے بنا پر یا ریم کے بنا پر اپنا وضو برقرار نہیں رکھ پاتا وہ بیچارہ کیسے نماز پڑھ، اب یہ بات شروع ہوئی، پہلے تو وضاحت ہو گئی کہ اس مسئلے پہ آج ہم کو بات کرنا، اب آئیے اس کے احکامات، اس کے بارے میں یہ واضح کر دیا جائے کہ باقی تمام مسائل کی طرح یہاں بھی فقہاء اور مجتہدین اور مراجع میں اختلاف ہے، مختلف نظریات ہیں، لیکن زیادہ مشہور یہی نظریہ جسے بار بار یہ پیشاب اور پیمانے اور ریا کی تکلیف ہو جاتی، زیادہ مشہور یہی دو باتیں کہ یا تو یہ آدمی ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کرے، یا یہ ہے کہ پانی کا برتن دوران نماز اپنے پہلو میں رکھ کے نماز پڑھو اور جب مثلاً خطرہ خارج ہوا تو وہیں پہ نماز پڑھو گے وہیں پہ وضو کرے نیا اور اسی جگہ سے نماز کو آگے بڑھا، ایک عام آدمی کو یہ حق نہیں تو اس کی پوری نماز پڑھ جائے گی اور جب وہ وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھے گا تو وہاں پہ نہیں نماز پڑھے گا جہاں اس جگہ پہ مسئلہ اسی رقم وضو ٹوٹا، نہیں وہ آ کر پھر نئے سرے سے نماز شروع کرے گا، لیکن یہ والا آدمی کہ جسے یہ بیماری ہو گئی اس کے لیے دو جملے بڑے مشہور، البتہ یہ میں ابھی فتویٰ نہیں بتا رہا ہوں تو اس سے ہٹ کر لیکن عام طور پہ جو رکھ گئی یا تو وضو کا برتن اپنے ساتھ رکھ کے نماز پڑھے اور جہاں وضو ٹوٹے وہیں وضو کرے اور وہیں سے نماز کو آگے جاری رکھے، اور دوسری بات یہ مشہور ہے کہ نہیں بھائی اتنی سختی بھی نہیں
ہر نماز کے لیے ایک وضو کر لے. مثلاً زہرین کی نماز پڑھنے گیا تو زہر کے لیے وضو کرے, اس وضو سے نماز پوری کر دے, چاہے دوران نماز ریاض خالص ہو یا پیشاب کے قبضے دیکھے یا پیمانے کا مسئلہ ہو, لیکن جیسے ہی نماز ختم ہوگی اصل کی نماز کے لیے دوسرا وضو کر دے. یہ دو باتیں مشہور ہیں کہ ایسا آدمی یا تو ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کر دے اور پھر ایک نماز میں جتنی بھی خرابیاں پیش آئے سب معاف, اور کیا کہ نہیں نماز کے بیچ میں بھی بار بار وضو کرے. یہ عام طور سے مشہور ہے, لیکن اب ہمیں دیکھنا کہ آیت اللہ ہے کوئی اور ایمان خمینی ان کا اس سلسلے میں کیا نظریہ, اور صرف اس چیز کو دیکھتے کہ مسئلہ ذرا کمپلیکیٹڈ ہے, ذرا دیکھیے گا میں سامنے پر آج خود ہو کر آیت اللہ ہے گلفائیگانی کا کوئی مسئلہ نہیں بتانا چاہتا ہوں, ایسا نہ ہو کہ بات واقعے ہونے کے بجائے اور زیادہ بھٹک جائے. تو یہ آج کی گفتگو صرف انہیں دو مراجے کے قدمے کے مطابق ہے. جناب آئیے سے دیکھیں کہ دو عظیم اور جلیل القدر مراجے کیا سکتے ہیں, لیکن اس سے پہلے کہ براہ راست مسئلے سے بات شروع چار چھوٹی چھوٹی باتوں کی وضاحت کرنا تھی. نمبر ایک, وضو کے بارے میں جو بھی مسئلہ بنے گا, جس آدمی کو بار بار وضو چھوڑنے والی چیز پیشاب وغیرہ دیتا تھا, اس کے وضو کا تو جو مسئلہ بنے گا وہ بنے گا, کوئی الگ چیز اس کے حد تک جانا. یہ نمبر ایک, ایسے آدمی پر یہ تو واجب ہے کہ کوئی ایسا انتظام کرے کہ جس سے اس کے کپڑے اور اس کا جسم نجاست سے محفوظ رہے, یعنی دوران نماز کے لیے. اب اگر پیشاب کے قبضے والے کو اسلام میں چھوٹ دیں کہ ایک وضو کر کے پوری نماز پڑھ اور کتنے بھی قبضے بیچ میں نکلے تمہارا وضو صحیح, تو وہ چھوٹ یا سہولت وضو کی ہو, کپڑوں کی نہیں جسم کی نہیں, تو وضو میں معافی. لیکن اسے کوئی ایسا انتظام کر کے رکھنا یہ پیشاب کے قبضے دوران نماز نہ اس کے کپڑے کو نجس کرے نہ اس کے جسم کو, روئی لگائے کچھ شہری باندھے کچھ کپڑا رکھے باہر آتے, کوئی نہ کوئی ایسا انتظام کرنا بات. وضو کا مسئلہ اپنی جگہ لیکن وضو سے ہٹ پیشاب اور پیمانے والے بیماری والے شخص ایسا انتظام کرنا بات. نمبر ایک. نمبر دو مسئلہ کسی سے متعلق ہے, وہ کہ ہاں یہ ضرور کہ اسے اس کپڑے یا تھیلی کو بدلنا یا پاک کرنا واجب ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ تھیلی بدلو یا یہ روئی بدلو جس میں پیشاب کے کپڑے آ گئے, نہیں اس کی معافی ہے. سارا دن ساری رات میں ایک ہی قسم کی تھیلی یا روئی یا کپڑا رکھے کوئی بات نہیں, اسے بار بار بدلنا واجب نہیں. لیکن ہاں یہ احتیاط ہے کہ اگر پیشاب یا پیمانہ نکلا تو اس مقام کو بار بار وہ پاک کرے, بار بار کا مقصد ہر نماز کے وقت. تو اب بہت ہی آسان دو مسئلے, نمبر ایک جو پیشاب اور پیمانے کی خرابی ہے اس کو روکنے کے لیے, یعنی روکنے سے مطلب جسے اور کپڑے اس میں آلودہ نہ ہو کوئی انتظام کرنا واجب. نمبر دو, احتیاط کی بنا ہر نماز کے وقت پیشاب اور پیمانے کے مقام کو تو دھونا پڑے گا, لیکن اس تھیلی کو یا کپڑے کو یا روئی جسے چیزوں کو روکنے کے لیے رکھا گیا نہ بدلنا واجب ہے نہ دھونا واجب ہے. نمبر تین, اور نمبر تین مسئلہ چلے ٹھیک ہے میں اس کو بیان کر دوں, اس کے اندر بھی ایک تو پیچیدگیاں ہیں اس کو چھوڑ دیا جائے. نمبر تین, جو نمازیں کی حالت میں اس نے پڑھی ابھی جو تفصیل آئے گی کہ چلے معاف ہے کہ پیشاب کا نکلنا اور ایک وضو کر کے پوری نماز پڑھ. اب ایک بحث علماء میں یہ کہ جب کبھی اس کی یہ بیماری دور ہو جائے, ایک سال بعد, دو سال بعد, پانچ سال بعد, دس سال بعد, دو مہینے بعد, ایک ہفتے کے بعد, یہ ضروری تو نہیں ہے کہ جسے یہ خرابی پیش آئی ہے تو مرتے دم تک بھی یہ رہے, علاج جو معالجے سے یہ خرابی دور بھی ہو سکتی ہے. تو اگر کوئی شخص ان خرابیوں میں مبتلا ہوا بیماری اور مرتے دم تک ٹھیک نہ ہو سکا تو اس کی تو کوئی ذمہ داری نہیں, اس کا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر کسی آدمی ایک ہفتے کے بعد صحت ہو اور پھر وہ پیشاب اور پیمانے اور ریا میں نارمل اور صحت مند آدمی کی طرح ہو گئے تو اب یہ بحث کی جتنی نمازیں اس نے اس دوران پڑھی جو باہر ناقص ہیں ناتمام ہیں, شریعت نے اس وقت اس کو جائز کر دیا لیکن ہے تو ناقص. سوال کیا ہے کہ کیا اس کے سزا کرنا پڑے, چاہے یہ مسئلہ 3 دن کا ہو چاہے یہ مسئلہ 20 سال کا ہو. ہو سکتا ہے کہ کسی خاص جسمانی حالت یا سکن کی حالت یا فضا یا موسم کے بنا ہو, کسی کو گیس کا یہ پرابلم ہوا ایک ہفتے کے لیے اور ٹھیک ہو گیا اس کے بعد, اس کے لیے بھی یہی سوال ہے. اور کوئی 10 سال یا 20 سال اس میں مبتلا رہا پھر صحت مند ہو گئے. تو سوال کیا ہے کہ اس دوران جو ناقص نمازیں پڑھی اب تک تو گناہ نہیں ہے وہی نماز پڑھیں, لیکن کیا صحت مند ہونے کے بعد مزا واجب؟ تقریباً ویسا ہی سوال جیسا تیمم کے بارے میں اٹھایا جاتا کہ اگر پانی نہ ملا ہم نے تیمم کر کے نماز پڑھ پڑی, لیکن جب پانی مل گیا تو اس کے مزہ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ جب پانی نہیں ملا تو ہم نے نجس جسم کے بعد نماز پڑھ لی. جہاں سے لاہور جا رہے تھے ریل میں نجس ہو گئے, پانی نہیں ملا, اسی طرح نمازیں پڑھ لے گئے, مگر بعد میں اس کی مزہ ہے یا نہیں وہی مسئلہ یہاں پر. تو مہاراج باقی یہ نجس کپڑے اور نجس جسم کا مسئلہ چھوڑے, جہاں کا مسئلہ یہ کہ نہیں جب مجبوری کے عالم کہ ناقص اور نامکمل نمازیں پڑھتے ہیں, پیشاب کے قطرے بھی نکل رہے ہیں نماز بھی ہو رہی, ریاض کی خارج ہے اور نماز بھی ہو رہی, تو ساتھ سے صحت مند وہ بھی تبدیل کے قضا واجب ہے. کتنی نمازیں پڑھنا ہے اور ساری نمازیں چاہیے سوائے ایک نماز, جتنی چاہے ایک ہفتہ ہو چاہے ایک سال ہو چاہے ایک صدی, جتنی نمازیں پڑھی وہ سب چاہیے سوائے ایک نماز. اس نماز میں اس نماز کو چھوڑ جو آخری نماز پڑھی گئی آخری, اس کے فوراً بعد آدمی صحت مند ہو گیا, وہ بھی اگر اس کا وقت باقی, یعنی جتنی نمازیں پڑھ چکے ہیں ان کی سزا نہیں, لیکن اگر کوئی ایسی نماز پڑھی تھی مجبوری کی حالت میں یعنی اس کا وقت باقی ہے اور صحت مند ہو گیا ہے, اس نماز کی سزا کرنا ہو. اچھا یہ بھی ہے عام لوگوں کی وجہ سے لفظ استعمال کر رہا ہوں, شریعت کی اصطلاح میں تو یہ سزا نہیں کہلائے, اس نماز کا اعادہ اور تکرار کرنا ہو تو وقت باقی, اس کا وقت باقی ہو تو سزا تو تھوڑی چاہیے. مثال بیس سال ایک آدمی گیس کی یا پیشاب کی بیماری میں مبتلا رہا 20 سال, اب کیا کہ وہ صحت مند ہو, لیکن صحت مند ہوتا ہے مثلاً دن کے 4 بجے, تو 20 سال کتنی نمازیں پڑھی ہیں وہ 70 دن ہے, لیکن 4 بجے جو صحت مند ہوا اگر اس دن کی زہر اثر کی نماز کو پڑھ چکا شام کے 4 بجے صحت مند ہو گئی, بالکل اس کی بیماری ختم, نہ گیس کا مسئلہ نہ پیشاب کا مسئلہ. تو یہ جو اس نے زہر اثر کی نماز پڑھی ہے آخری, جس کا وقت ابھی باقی ابھی سزا نہیں, اس لیے کہ پاکستان جیسے ملکوں 4 بجے دوپہر کی نماز کبھی سزا نہیں ہوتی, انگلینڈ کے لیے کہ مثال غلط ہے وہاں 3:30 بجے بھی تو دوپہر کو نماز سزا ہو جاتی, لیکن پاکستانی ماحول 4 بجے ہم والی اس سے دوپہر کی نماز دوبارہ پڑھنا جس کا ابھی وقت باقی. لیکن یہی مثال میں اس طرح لے لوں کہ 20 سال کی بیمار رہا اور پھر صبح کے 10 بجے وہ صحت مند ہو گئے, تو اب جو آخری نماز اس نے پڑھی تھی صبح اس کی اس کو فضا اور اعادہ نہیں کرتا, کیونکہ جو نماز پڑھی تھی اس کا وقت بھی چلا جائے, 10 بجے صبح کسی نماز کا وقت نہیں ہوتا. ہمارے ملکوں انگلینڈ میں کبھی صبح کی نماز کا وقت ہو سکتا, جو پاکستان کی بات کی جا رہی ہے. تو خلاصہ یہ نہیں کہ اس بیماری کے عالم میں جتنی نمازیں پڑھی جائیں وہ ساری نمازیں صحیح ہے, صحت مندی کے بعد فضا واجب نہیں, لیکن اگر کوئی ایسی نماز پڑھی ہے کہ جس کا وقت ابھی باقی تھا اور صحت مند ہو اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے. تیسرا تبدیلی مسئلہ اور چوتھا اور آخری, اس کے بعد ہم براہ راست موضوع پہ بات شروع کریں, اور اس سلسلے کا چوتھا اور آخری تبدیلی مسئلہ یہ کہ ٹھیک ہے پیشاب اور ریا وغیرہ کی بیماریوں میں شریعت نے سہولت دے دی کہ آپ نماز پڑھتے رہیے, لیکن سوال یہ بھی ایک وہ مسئلہ جس سے مجتہدین اٹھاتے پھر اس کا جواب دے دیں, سوال یہ کہ یہ جو اس کو سہولت ملی ہے اس کے ساتھ ساتھ کیا اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنا علاج کرائے, یعنی سہولت مل گئی تو ٹھیک ہے 20 سال ہم علاج نہیں کرائیں گے, یا علاج سامنے والی ہو جائے گی. اس طرح تیمم تیمم میں مسئلہ ہے کہ پانی نہ ملا تو تیمم کرو, لیکن ایسے نہیں بلکہ پہلے پانی سوکھنا. اور اگر آپ کتابوں میں پڑھیں تو اس کی مقدار بھی لکھی جاتی ہے کہ اتنا اتنا دور چاروں سمتوں دائیں بائیں سامنے اور اپن چاروں طرف جا کے پانی کا علاج کرو, پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے. اب اس کی تفصیلات اپنی جگہ سے, اگر آپ کو پہلے سے ہی یقین ہے کہ پانی نہیں ملے گا تو تلاش واجب نہیں, لیکن اگر ذرا بھی چنتا ہے کہ پھر آج تو پانی نہیں, پھر اگر میں دو منٹ دور جا کے ڈھونڈوں تو شاید پانی مل جائے, یا ڈھونڈنا چھوڑے اگر چاہتا ہے کنواں کھود لے تو پہلے واجب ہے کنواں کھود اور پانی دے. تو تیمم کی سہولت جو سید دے دی ویسے بھی جو دے دیے تو بیٹھے بیٹھا ساتھ میں کوئی ہماری ذمہ داری بھی لگے گا. تو سوال یہی سوال یہ پیشہ پر پیمانے اور حیا کی بیماری والے کا کہ اسے جو شریعت ابھی سہولت دے رہی جس کو ہوگا بیمار اس لیے جیسا 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 وضو کرو نماز پڑھو, لیکن کیا بالکل اب یاد ڈال دو یا ساتھ ساتھ اپنا علاج کرانا واجب ہے؟ علاج تو آپ کی کرائے گا لیکن کیا واجب ہے یا نہیں؟ بہت بڑی تعداد ہے, بہت بڑی تعداد ہے. مراجے کا فتوا ایسے آدمی پر جیسے وہ آلے ہی وہ آ جا واجب ہے اپنا علاج کرانا. یعنی اگر جیسا شریعت کہہ رہی ہے شروع کر کے نمازیں پڑھتا رہے اور علاج نہ کرے تو نمازیں تو صحیح لیکن دانت میں مسلسل وہ گناہ کہ علاج کیوں نہیں کرا رہا. اور اب چاہیے آج کے بھی تقریباً سارے مراد چاہے وہ آگا پور کا ادانی ہو اب چاہیے کہ ایمان سمجھ احتیاط سے واجب لگا اسی نظریے کو مانتے ہیں کہ احتیاط سے واجب کیے کہ ایسے آدمی پر اپنا علاج کرانا لازم وہ اس کی ذمہ داری ہے بنا گنا کا بناؤ کے بدلے مار چاہے ایک کثیر تعداد میں پیسہ بھی خرچ کرنا پڑے جب تک حیثیت ہے. علاج کراؤ تاکہ وضو صحیح اور وضو صحیح ہو تاکہ نماز صحیح, یہ سب ایک دوسرے کے لیے لازم عمل ہو. لیکن ان مراجے کی اکثریت کے درمیان آئے سنتا ہے کوئی وہ واحد مسئلہ نظر آ رہے ہیں فی الحال کہ جو یہ کہتے کہ بل اظہر ادم اور لگو مجموع آ رہے گا کہ اظہر یہ میرا فتوا یہ علاج واجب نہیں, چاہے علاج کرانا ممکن بھی ہو آسان بھی ہو اور بغیر کسی خرچ کے بھی ہو رہا ہو. بہت ہی آسان اصل ایسی گولی نکل آئی کہ گولی کھا لیں اور وہ تو آپ کا صحیح ہو جائے, پھر بھی فرماتے کہ علاج واجب ہے. لیکن یہ آیت اللہ کل ایمان خمینی آمد کل فائدانی اور دیگر جو آج کے مشہور مراجے تقریباً سب کہتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے کہ علاج کرانا پڑے گا ورنہ اس کا ایک حالت ہو رہا. اب یہ چار مسلوں سے فارغ ہونے کے بعد ہمیں یہ دیکھنا کہ ایسا آدمی جسے تیزاب کے خطرے یا پیخانہ یا ریا مسلسل آنے کی شکایت ہے اس کی شرعی ذمہ داری کیا ہے اور شریعت اسے عبادتوں کا کیا طریقہ بتا رہے. یہاں پر یہ بات جو ابھی ہمارے موضوع میں نہیں آئی مگر صرف یاد دہانی کے لیے تاکہ اگر وقت ملا تو پورا مسئلہ بیان ہو جائے کہ یہ تین چیزوں میں مسئلہ کھڑا ہوگا. نمازوں کے لیے کیونکہ نماز کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے, طواف حج اور عمرے میں جانے والے کے لیے کیونکہ وہاں بھی وضو کرنا ہوتا ہے, اور قرآن چھونے کے لیے کیونکہ قرآن سے عربی الفاظ کو چھونے کے لیے بھی وضو کرنا ہوتا ہے, یا عربی کو چھوڑنے قرآن کے الفاظ کو چھونے کے لیے وضو کرنا. تو تینوں کا مطلب ہے کہ اگر ہمیں قرآن چھونا پڑے یا طواف کرنا پڑے یا نماز پڑھنا پڑے تو ہم کس طرح وضو کریں گے جبکہ یہ تین خرابیوں میں سے کوئی خراب ہوتی. اب یہ مسئلہ الگ ہے, پہلے آئیے نماز, نماز کو لے نماز کا کیا مسئلہ ہے. اب اس میں ذرا پیچیدگی تو ہے, ویسے پیچیدگی کوئی نہیں, لیکن یہ آدمی جسے یہ خرابی چاہے پیشاب والی اور چاہے ریا والی یہ سب ایک قسم کے نہیں, ہر بیماری میں یہی ہوتا کوئی بیمار زیادہ ہوتا ہے کسی کو وہی بیماری کم ہوتی ہے. اب سارے بیماروں ایک ہی راستے سے نہیں آ سکتے, انیشیل اسٹیج کی بیماری کسی کا فائنل اسٹیج ہے کوئی ابھی درمیان میں ہے. تو اسی طرح سے اس مسئلے میں جنجیت نے چار حصے کیے. چار حصے سے مطلب یہ کہ جسے یہ خرابی اس سے چار باتیں پوچھی جائیں گی کہ تم ان میں سے کس کیٹیگری میں جاتے ہو, اور ہر ایک کا مسئلہ الگ الگ ہے. البتہ آپ کی آسانی کے لیے یہ بتا دیا جائے کہ آگے کلتا ہے کوئی بھی رام صرف دو مسئلے, باقی مراجے کیا چار مسئلے. اب چار اور دو کی بحث آج تو ہو ہی نہیں پائے گی, اس لیے کہ وقت پورا ہونے والا مسائل کا, اور میں یہ کوشش کروں گا کہ آج کی حد تک مسائل اور تفریح کے وقت کی پابندی ہو, پانچ سات منٹ ادھر ادھر ہو جائے تو کوئی بات نہیں. لیکن آئیے پہلے جتنا ممکن ہو سکے اس کو مکمل کرو. جسے یہ خرابی, سب سے پہلا سوال تو شریعت اس سے یہ پوچھ لی کہ تمہاری یہ بیماری کس قسم کی, قسم کے مطلب یہ کہ کیا نماز کے پورے وقت میں یہ حالت رہتی. دیکھیے نمازوں کا وقت جو ہے وہ وسیع رکھتا ہے پروردگار, جیسے صبح کی نماز ڈیڑھ گھنٹہ یا سوا گھنٹے کا وقت ملتا ہے آدمی. یہ نہیں ہے کہ اگر دو منٹ کی نماز ہے تو دو ہی منٹ کرنا ہی, یا دوہرائن کی نماز دس منٹ میں پڑھ لے جائے آدمی. لیکن کتنا وقت ہے, ایک گھنٹے کا وقت مل جاتا یا مغربین کی نماز اسی طرح. تو اب کسی یا ریا یا پیشاب کی بیماری, اس سے پہلا سوال یہ کہ کیا نماز کے اولے وقت سے آخرے وقت تک کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے کہ کچھ دیر کے لیے تمہارا وضو صحیح رہ سکے. پانچ منٹ خالی نکالو. اگر بیماری ہے بار بار گیس آتی, لیکن کسی وقت بھی یعنی نماز کے اوقات کے درمیان اتنا وقت مل جاتا کہ صحیح وضو کر کے صحیح نماز پڑھ سکتی, تو ایسے آدمی کے لیے تو کوئی اسپیشل مسئلہ نہیں, تم ہو گئے عام آدمی اور عام طریقے سے وضو کر. یہ تو مسئلہ ہوا جس کی وضاحت. ایک آدمی ہے مسئلہ, اسے بطور مثال میں کہہ رہا ہوں کہ دوپہر کے ایک بجے سے پانچ بجے تک یہ پیشاب کی شکایت زیادہ رہی, پانچ بجے کے بعد کی شکایت کم ہو جاتی ہے, کپڑے آنا کم ہو جاتے ہیں. اب یہ آدمی دوپہر کی نماز ایک بجے ٹائم آ گئی, لیکن پانچ بجے کے بعد یا ساڑھے پانچ کے بعد سب منٹ ایسا ٹائم آتا یہ بالکل ٹھیک ہو جاتا, تو پیشاب کے خطرے رک گئے یا ریا کی تکلیف ختم ہو گئی. تو یہ اس کے لیے واجب کہ اپنی نماز اسی وقت پر جب اسے وہ وقت مل رہا اس میں یا خرابی رک جاتی. اب پانچ لوگ ایسے ان کا جسمانی نظام اور جسم کے اندر جو گھڑی لگی اس میں یہ ساری چیزیں ممکن. مثلا سونے کے بعد اٹھتے ہیں تو تکلیف زیادہ ہوتی, لیکن کچھ دیر گزرے دو گھنٹے تین گھنٹے تکلیف کم ہوگی. کھانے کے بعد گیس کا پرابلم زیادہ ہوتا, لیکن کھانا ہضم ہونے کے بعد کم ہو جاتا. یا مثلا اگر ٹوائلٹ سے ہو کے آ جائے بیت الخلا سے تو تکلیف پانچ منٹ کے لیے نہیں ہوتی, پھر فلٹر شروع ہوتا. غرض یہ خلاصہ یہ کہ نماز کا جو ٹائم ہے اگر اس کے اندر کسی بھی وقت اتنی دیر مل جاتی ہے, اتنا ٹائم مل جاتا کہ ایسا مریض بھی صحیح طریقے سے وضو اور نماز پڑھ سکتا تو اس کا مسئلہ بالکل ختم. تمہیں انتظار کرنا ہے اسی وقت, یہ ہوئی ایک بات. اب کسی دو تین چھوٹی چھوٹی باتوں کی وضاحت. یہاں پر شریعت اپنے ایک اور مسئلے کو واپس لے لیتی ہے کہ آدمی کے خاتے وہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ نماز جتنے اول وقت میں پڑھی جائے اتنی فضیلت و ثواب کیا جاتا ہے. نماز کا ایک اصول کہ جیسے ہی وقت سے نماز آ جائے ویسے ہی نماز پڑھ اس کا ثواب اور فضیلت کیا جاتا ہے. جیسے جیسے ٹائم گزار کے نماز پڑھے گی نماز صحیح تو رہے گی, ثواب کم ہوتا جائے گا. مثلاً ایک بجے اگر تو رہے گی نماز کا وقت اور سوا چھ بجے قضا ہوگی یا چھ بجے قضا ہوگی تو آپ چاہے تو پونے چھ بجے بھی دو رہے کی نماز پڑھ سکتے ہیں, گناہ نہیں. لیکن ایک بجے کا ثواب زیادہ, دو بجے پڑھیں گے ثواب کم ہو, تین بجے پڑھیں گے ثواب اور کم ہوگا, چار بجے پڑھیں گے ثواب اور کم ہوگا. گھنٹہ 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 بھی میں نے سمجھانے کے لیے کہا, ورنہ منٹ منٹ کا اسلام یہ کام پتہ لگا سب کے لیے اس کو کھڑے تھے اسلام. مگر تیرہ یا چودہ ایسے مقامات ہیں جہاں پہ نماز کو دیر سے پڑھنے کا ہو, ان میں سے ایک یاد کہ وہ آدمی کہ اول وقتوں سے یعنی جب نماز کا ٹائم آتا اس وقت پیشاب وغیرہ کی خرابی, لیکن شام کو یہ خرابی ختم ہو جاتی ہے پانچ منٹ کے لیے. ایسے آدمی کے لیے واجب ہے, سمجھے واجب, کہ وہ نماز اول وقت میں نہ پڑھے, چاہے بالکل آخری وقت میں پڑھنا پڑے, آخری وقت کا انتظار کرے, اس کو آخری وقت کی نماز کا وہ ثواب ملے جو دوسروں کو اول وقت کا ملتا. مگر یہ چودہ میں سے ایک آدمی, اس کے لیے نماز کو ڈیلے کرنا یا مؤخر کرنا سید نے بہتر بنا دیا. پیدا ہونے سے پہلے پہلے سر صبح سویرے اٹھے اول وقت فجر کا, مگر اس وقت گیس کی تکلیف سے زیادہ, اور سورج نکلنے سے پانچ منٹ پہلے یہ تکلیف ختم ہو جائے گی پانچ منٹ کے. اب آپ اول وقت نماز نہیں پڑھے, نکلے نہ ریا نہ پیمانہ کوئی خرابی نہ ہو, تو اتنا انتظار کرنا واجب. چاہے یہ مہلت ہو اب بڑے وقت مل جائے, پر چیز ایک آدمی ایسا ہے کہ وہاں ایک ہی بجے اس کی تکلیف کب ہوتی ہے, سوا بجے شروع ہوگی. اب اس کے لیے اب بڑے وقت میں نماز پڑھنا واجب, چاہے یہ سہولت اسے وقت کے بیچ میں ملے تین بجے دوپہر یا آخر, اول اوسط آخر اس کے لیے سب ختم. اس کا مسئلہ یہ کہ جب یہ خرابی رک جائے چاہے دو منٹ تین منٹ کے لیے, اس وقت نماز پڑھو, یہ ایک بات مکمل. اور اسی میں ایک اور بات کی وضاحت بھی بہت ضروری, ورنہ مسئلہ مکمل نہیں مانا جائے. ایک تو اس کے لیے اول وقت کی بات کر دوں, اور خالی اول وقت نہیں, ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور فضیلت بھی کبھی چھوٹ جائے. مثلا نماز جماعت, یہ اول وقت کے ساتھ ساتھ نماز جماعت بھی اس سے چھوٹ رہی ہے, کیونکہ نماز جماعت عام طور پر شروع شروع میں پڑھی جاتی ہے. ایک بجے اگر زور کا وقت آ جائے تو کہیں ایک بجے, کہیں سوا بجے, کہیں ڈیڑھ بجے, کہیں پونے دو بجے, پانچ بجے شام کو کہیں نماز جماعت نہیں ہوتی, اور یہ ساری زندگی جماعت کا عادی رہا. ایسے لوگ کہ نماز ادا ہونا تو چھوڑے, کبھی جماعت بھی ان سے درد نہیں ہوتی, لیکن جب یہ خرابیاں اور بعد میں وقت کے اندر اندر لیکن آخر وقت کچھ دیر کے لیے وہ روک سکتا ہے اپنے آپ, اول وقت نہیں روک سکتا, جماعت بھی چھوڑ, جماعت کو صاحب اور آخر وقت میں نماز پڑھنا اس کے لیے واجب. دیکھیے اول وقت کا ثواب نکل گیا پھر چھوڑ, جماعت کا ثواب وہ تو انشاءاللہ اس کو نیت پر ملے گا, مگر جماعت نکل گئی نہیں پڑھ سکتا جماعت کے ساتھ یہ نماز, حق نہیں ہے. اور آپ بھی کوئی فضیلت مثلا زیارت کے لیے یا حج کے لیے گیا, اب جو نظام ہے اس کے اعتبار اول اول وقت کی پڑھے نماز, مثلا یہ مکے میں ہوگا جانے سے خانے کعبہ میں نماز ملے, اور اگر انتظار کر رہا ہے اپنے پیشاب کے رکنے تو قافلہ جا رہا ہے مکے سے باہر, پھر اسے نماز پڑھنا پڑے گی دو سو میل جنگل, جہاں مسجد الحرام تو چھوڑے عام مسجد بھی نہیں. اب یہ سوچ رہا ہے خانے کعبہ کی نماز کو چھوڑ دوں, اتنا سلام کو چھوڑنا پڑے گا, جس کے لیے واجب. تو جتنی فضیلتیں ہیں سب کر سکتے, چاہے جماعت چھوٹ جائے, چاہے خانہ کعبہ کا ثواب نہ ملے, چاہے نجف یا قم یا مشق کے روزے کا ثواب نہ ملے, چاہے کسی مرجے کے پیچھے نماز پڑھنے کا ثواب نہ ملے, سب چھوڑنا, کیونکہ اس وقت واجب ذمہ داری کو چھوڑ. یہ ساری بات ہو رہی ہے پہلے آدمی کے بارے جو بیمار تو ہے مگر کچھ دیر کے لیے اپنی خرابی کو روک سکتا, تو اسی وقت اس کو نماز پڑھنا ایک وضاحت. اور وضاحت نمبر دو وہ یہ کہ یہ جو کہا گیا کہ اتنا ٹائم مل جائے کہ وضو کرے اور نماز پڑھے, اب اس کی تفصیل میں میں جاؤں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی, لیکن جو اب تک لوگ اتنے مسئلے سے واقف, اس لیے کہ صرف یاد دہانی کے لیے بتا دیا جائے کہ وضو کر کے نماز پڑھنے کا ٹائم ہو, اس میں اگر ٹائم کم تو نماز کے سارے مستحبات کھولنا پڑے گا, یعنی یہ ریا یا پیشاب کا خطرہ, یا آدمی پانچ منٹ نہیں روک سکتا, تین منٹ روک سکتا, تین منٹ. اب یہ تین منٹ میں وہ لمبی توڑی نماز نہیں ہوگی, تو ایسے آدمی کے لیے حکم ہے کہ اگر ٹائم کم اتنی دیر پیشاب رکھتا تو نماز اور وضو دونوں سارے مستحبات چھوڑ, یعنی جلدی جلدی واجب واجب وضو کر,
واجب وضو کیا ہے؟ گندے تک ہاتھ دھو، نہ ہاتھ میں پانی ڈالو نہ کھلی کا چہرہ دھویا، ایک دفعہ ہاتھ دھویا ہر دفعہ تھا ایک دفعہ، اور اس میں بھی ایک ہی دفعہ، دو دو دفعہ کے سواب کو نہ نماز ادا چھوڑو، اقامت چھوڑو، اللہ اکبر کرو، عرب کا پورا دوسرا دورا رکو میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، فٹافٹ کھڑے ہوئے فٹافٹ رشتے میں گئے، کتنے کچھ صحابہ، یعنی نظان نہیں، اقامت نہیں، پہلے اللہ اکبر کے علاوہ کوئی اللہ اکبر نہیں، تین سلاموں کے بدلے بخبوسا سلام، انہوں کو چھوڑ دو، اسی طرح سے سمے اللہ علیہ پر ہمیشہ استغفر اللہ، اور جتنے بھی مستحبات نے کام آدمی کو معلوم ہے، یا اگر معلوم نہیں بھی تو یہ موقع اس کی تفصیل بتانے کا نہیں، بتاؤ جتنے واجبات واجبات ہیں اس کو ادا کرنا، ان سب مستحبات کو چھوڑ دیا جائے، کیوں اس لیے یہاں بھی وہی اس کو کہ ایسا مستحب جو واجب کے لیے رکاوٹ بن رہا وہ مستحب سر کرنا ضروری، آپ مستحب کے چکر میں جائیں تو پیشاب اور ریا وغیرہ خارج ہو جائے، نماز بھی چلی جائے، تو نماز کو بچانے کے لیے مستحبات سر کرو، یہ دوسرا مسئلہ، یعنی یہ جو کہا ہے کہ جس آدمی کو مسلسل پیشاب اور ریا آتا وہ یہ دیکھ کہ اتنا ٹائم مجھے مل جائے گا کہ میں اپنے آپ کو روک سکوں، تو وہاں ٹائم سے مراد اس کی عام نماز نہیں ہے، خالی بازی بات کھلی نماز، سارے مستحبات چھوڑ کے دیکھیں کہ خالی بازی بازی ممکن ہے یا ممکن نہیں، یہ ایک دوسرا مطلب، بس مجھے یہیں تک اپنے آپ کو محدود رکھنا، مگر صرف وضاحت کی خاطر ایک بات اور یاد دلا دوں، موجودہ مراد امام خمینی اور آیت اللہ خود جلسہ استراحت کو بھی مستحب سمجھتے ہیں، یاد رکھیں اب بعض اوقات لوگ ہم لوگوں سے پوچھتے بھی کہ اچھی بھری ہے نماز جو سالوں سے پڑھتے آ رہے ہیں، یہ بعض اوقات آپ لوگ اس کا پوسٹ مارٹم کیوں شروع کر دیتے ہیں کہ یہ چھوڑ دو اور وہ نہ چھوڑو اور یہ چھوڑا جا سکتا، یہ ساتھ میں پڑھ رہا ہے نماز، کوئی غلط چیز تو نہیں پڑھ رہا، ساری اچھی اچھی چیزیں ٹھیک ہے، واجب اور مستحب کو ملا کے پڑھ رہا، پھر یہ بعض اوقات علماء کو کیا ہوتا کہ وہ اس کا تجزیہ شروع کر دیتے اور بتانے لگتے ہیں کہ دیکھو فلاں چیز چھوڑی جا سکتی ہے، فلاں چیز چھوڑی جا سکتی ہے، تو بعض لوگوں کا یہ شکوا کہ اس کا نتیجہ ہی نکلتا کہ اچھے بھلے پوری نماز پڑھنے والے بھی سست پڑ جاتے ہیں اور بغیر کسی وجہ کے بھی کچھ چیزوں کو یہ سوچ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ واجب تو نہیں، لیکن ان کی شکایت اپنی جگہ دوسرا پہلو پہ تو دیکھیں کہ بعض اوقات مستحبات کا چھوڑنا واجب ہو جاتا، اگر نہ چھوڑے تو واجب کو ڈالا، اب اگر یہ ساری چیزیں نہ بتائی جائیں تو کتنے ہی لوگ یعنی داری کے ساتھ گناہ کریں گے، بیچارے کے سمجھ کہ ہمیں یہ چیز انجام دینا لازم ہے، اس لیے گناہ سے بچانے کے لیے یہ چیز بیان کی جاتی، تو اسی میں جلسہ استراحت بڑی اہم چیز ہے، جلسہ استراحت کسے کہتے ہیں؟ وہ یہ کہ ایسی رکعت جس کے بعد تشہد نہیں، وہ رکعت ہے جس کے بعد تشہد نہیں، پہلی رکعت اس کے بعد تشہد نہیں ہے، دوسری رکعت اور تیسری رکعت ظہر عصر اور عشاء، تو ہر وہ رکعت اس کے بعد تشہد نہیں، اس میں دوسرا سجدہ کر کے بیٹھنا اور بیٹھ کر اللہ اکبر کہنا اور پھر بحول اللہ کہہ کے کھڑا ہو جانا، یہ جو بیٹھنا اس کا نام ہے جلسہ استراحت، یعنی دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا اور پھر کھڑے ہونا، اس کے بعد ایک طریقہ یہ جو ہمارے بعض اوقات برادران نے سنت کیا کہ دوسرے سجدے سے ڈائریکٹ کھڑے ہو جاتے ہیں رکعت کے بیچ میں ٹھہرے بغیر، اچھا جن رکعتوں میں تشہد ہے اس میں تو ٹھہرنا پڑے گا، جن میں تشہد نہیں ہے اس کی بات تو وہ موجودہ فرانے کے نزدیک سنت، اور موجودہ نے ہے تقریباً 1200 سال زیادہ تر کیا علماء کے نزدیک مستحب، بعض نے واجب کہا، تو موجودہ مراجے کی تقریب کرنے والے یہ یاد رکھیں کہ جب کبھی ان کو اپنی نمازوں کٹوتی کرنا پڑے، مستحبات کو چھوڑنا پڑے تو اس میں یہ بھی چھوڑنا پڑے، یعنی دوسرے پچھلے کے بعد سبحانہ رب العظیم سبحانہ رب العالم پہ ہم نے ہی کہا اور سیدھے کھڑے ہو کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ شروع کر دیا، یہ لازم ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کے جن پر مستحبات کا قرض ضروری، جیسے یہ آدمی جس کو پیشاب ریا وغیرہ کی خرابی چند منٹ روکنے کی طاقت، تو اس کے اندر آپ کو زیادہ سے زیادہ چھوٹا جس کا مسئلہ تو مکمل، ابھی بھی اس کے اندر ایک دو باتیں تو ہیں لیکن وہ باتیں میں آئندہ ہی بتاؤں گا تاکہ ایسا نہ ہو جہاں تفریح کا جو ویسے ہی تقریباً 10 منٹ کم ہو گیا اور کم ہو جائے اور پچھلی دفعہ جیسی صورت حال پیش آ جائے، اتنا کم وقت ملے کہ کوئی بات کہیں بھی نہ جا سکے، اور مسائل بھی ایسے ہوں کہ اس کو بھی بیان نہ کیا جا سکے. تو آج دائم الحدف احکامات جہاں تک مکمل ہوئے کہ وہ دائم الحدف جو کچھ منٹ کے لیے اپنے آپ پر کنٹرول کر سکتا وہ دائم الحدف نہیں کہلائے گا شریعت کی اصطلاح میں, اور اسے عام آدمی کی طرح وضو کر کے عام آدمی کی طرح نماز پڑھنا ہے. صرف دو تفصیلوں کے ساتھ یہ مستحبات نکال دے اور اس وقت نماز پڑھے جب اس کا یہ پیشاب رکا ہو, چاہے اول وقت کا ثواب نکل جائے, چاہے جماعت کا ثواب نکل جائے, چاہے مسجد الحرام کا ثواب نکل جائے. لیکن اب وہ تو کتنی دیر بھی اپنے آپ کو نہیں روک سکتا, اس کی میں یہ انشاءاللہ آئندہ ہوگی. ایک حصہ مکمل ہوا تقریر کا, اس سے پہلے کہ دوسرا حصہ شروع ہو ایک مرتبہ دور سے پاکستان حج اور ایام اعظم, کیونکہ ان کے درمیان کوئی درس نہ ہوتا تھا تو بہت طویل عرصے کے بعد درس کا یہ سلسلہ شروع ہوا, اور وہ بھی اعلان ہو رہا ہے کہ دسمبر کے مہینے میں شاید پورا مہینہ پھر باقی رہے. اس اعتبار سے کسی بہت نئے موضوع کے بیان گفتگو کا موقع نہیں, لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ ماہ رمضان اور ایام حج کے دوران دنیا کے اس خطے میں جو حالات پیش آئے تو اس میں بعض چیزوں نے کچھ لوگوں کو پریشان کر دی. اب چاہے اس کا وقت نکل گیا اور وہ اعتراضات بھی ختم ہو گئے, لیکن دنیا کے حالات ایسے ہیں کہ یہی ساری چیزیں پھر 10-20 سال کے بعد خون پھر سے حرکت لی. اس لیے ذرا سی اس کی وضاحت ضروری, اور بات شروع اس لیے بھی ہوئی تھی کہ جو کہ ہمارا پہلا درس اسلام کا 17 ربیع الاول کو ہوا, ولادت رسول کی مناسبت سے سیرت رسول کو ہم سامنے رکھ کے بات کر رہے ہیں, اس اعتبار سے کچھ اس کی بھی مناسبت آ گئی. اور جہاں جس عنوان کا ہم نے انتخاب کیا وہ احساس نہیں آ پا رہا, ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں, جس میں عام تک جو دین کا پیڑ ہو چکی ہے اس کا خلاصہ ہی کہ سیرت رسول کا ایک اہم پیغام, وہی جو حضور پیدا کا مسئلہ کہ تتغیر الاحکام پہ تغیر الاحکام, کہ پیغمبر اسلام کی سنت اور پیغمبر کی سیرت اور پیغمبر کا طریقہ کار حالات کے بدلنے سے بدل رہا, اور ہمیں پیغام دیا جا رہا کہ دیکھو ہر موقع کا الگ الگ حکم. مسجد طاقت نہیں ہے تب بھی پیغمبر اسلام کو تعلق کر رہے ہیں, اور صلح حدیبیہ کے موقع پہ پوری طاقت ہے پھر بھی اللہ کا رسول مطالعہ کر رہا, اور بدر و احد کے موقع پر مسلمان انتہائی کمزور, یعنی جو مکے کی حالت اور بدر کی حالت میں زیادہ فرق نہیں, مگر کم و بیش اتنی ہی کمزوری کے باوجود جب تک مکے میں رہے مطالعہ اور جب مدینے میں آئے اور اتنے ہی کمزور ہیں بدر کی لڑائی تک, تب بھی جنگ اور جہاد اور غزوہ ہو رہا. تو آپ یہ اصول سنا کہ کمزور ہو تو سلو کرو اور طاقتور ہو تو جہاد کرو, نہیں یہ اصول نہیں رہا. کبھی کمزوری کے باوجود جہاد مطلب, کبھی طاقت کے باوجود سلو, لیکن کم سے کم یہ بات تو ہمارے سامنے آ گئی سیرت رسول کو دیکھنے کے بعد کہ دشمن بدترین دشمن, کبھی ترین دشمن, غالب ترین دشمن, مگر کبھی اس سے بھی مطالعہ کرنا پڑتی اور خاموشی سے کام لینا پڑتا, اور کبھی اسی کے خلاف تلوار اٹھانا پڑتی. یہ تو ایک چیز جو 3 ہفتوں کے اندر بیان ہوئی, لیکن کیونکہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے اس موضوع کے, اس لیے اس کا خلاصہ آج ابتدا میں بیان کر دیا گیا. یہ تو ایک بات, اور اس کے بعد ایک اور بات ذرا میں کلیئر کر دوں تاکہ میری گفتگو آپ کے لیے واضح رہے. انقلاب ایران کے بعد دنیا بھر کے جتنے اعتراضات ممکن وہ اسلام کے اسلامی انقلاب سے عائد کیے جا رہے ہیں, اور ہر اور ہر مہینے اور ہر عدد ایک نیا اعتراض کھڑا کر دیا جاتا. خیر باقی لوگوں کی بات تو چھوڑ, عام صاحبان ایمان کی بات بھی چھوڑ, بعض اوقات دیندار اور مذہبی لوگ بھی ذرا پریشان ہو جاتے کہ یہ کیا ہو رہا. اب کسی نے یہ اعتراض کیا, میں اس اعتراض کو تو اول صحیح نہیں مان رہا ہوں, یہ یاد رکھیے میں اصل اعتراض کو نہیں مان رہا ہوں کہ ایران اس وقت کو ایران سے الجھ گئے, اور اب جو صحیح موقع تھا لڑنے اس وقت ایران اتنا خاموش کیوں بیٹھا. اگر وہ ظالم ہے, اگر وہ قاسم ہے, اگر وہ رسول کے خلاف بولنا واجب, تو اب جو خاموش اور یہ طے امام خمینی اور انقلاب کے دیگر قائدین کے پرانے جملے دوہرائے جاتے, یا تو عراق میں وطن کمزور, اب تو دنیا بھی عراق کے خلاف خصوصاً جب یہ جنگ ہو رہی, اب تو خاموشی, اگر جہاد واجب ظالم کے خلاف واجب. البتہ اتنا میں کہہ کہ اتنے باپ دادا دوستوں کا بھی دخل کہ جنہوں اس قسم کا اعتراف بننے کا وفد آیت اللہ ہے خود عراق کے حالات ایک طویل عرصے تک بظاہر خاموش رہے جو انقلاب ایران کے قائدین کو معلوم کہ کبھی وہ خاموش رہنا واجب ہوتا مگر باپ نادان دوست آیت اللہ ہے خود کے خلاف جو جملہ کہہ رہے اب کے دوسری بات کہ وہی جملہ پلٹ کے پہ آ رہا ٹھیک ہے نہ تو کبھی ایران کے اسلامی انقلاب کے قائدین نے ایسی غلط طلب اور نامکمل بات کہی اور خلاف شریعت بات کہی اور ہر ایک ایرانی حکومت کی یہ پالیسی رہی لیکن ناکان تو سوچے سمجھے بغیر انصاف کر دیتے ہیں تو ان کا تو ہم نے کوئی تعلق ہی نہیں اتنا لیکن جو اسلام کا پیغام کبھی خاموشی بھی ہوتی یہ آیت اللہ کوئی طویل عرصے کسی اصول پہ ڈر بن رہے ان پر اعتراض کرنے والے وقت بھی غلط اور حالات نے بتا دیا کہ اب تو باپ ہر طرف سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ غلط ہے لیکن ایران کی پالیسی کے بارے میں ایک آخری بات میں اول سے اعتراض کو نہیں مانتا ہوں کہ اس وقت ایران خاموش میں نہیں مانتا لیکن اگر پھر فرض محال اس چیز کو اس طرح مان لیا جائے جیسے قرآن نے کبھی دو خدا مان لی اور پھر بتایا کہ دو خدا ہوتے تو کیا ہوتا چلے مان بھی لیا جائے تب بھی یہ وضاحت کہ خود سیرت رسول اس بات کا ہم صحیح کر ایک رسول کی سیرت کے تینے کبھی خاموش کبھی کی آگ کبھی پھر خاموش اور دشمن ایک ہی وہی مکے کی نام انہیں کے خلاف بدر و احد و خندق میں جہاد اور انہی کے خلاف صلح حدیبیہ میں خاموش اور جیسا کہ میں نے کہا کہ میں صلح حدیبیہ پہ اتنا زور اس لیے دے رہا ہوں کہ پہلی خاموشی کو کمزوری کر کے لوگ چپ کرا دیتے مگر صلح حدیبیہ کی خاموشی کمزوری نہیں طاقت تھی مسلمانوں کے پاس کیونکہ بہت واقعہ بنا کہ حدیبیہ سے لشکر اسلام پلٹ کے کام ہے لیکن میں طاقت کو ثابت کر رہا ہوں یہ لشکر اسلام حدیبیہ سے سلو کر کے گیا تھا کہ یہاں سے سیدھا خیبر کی جانب چلا مدینہ نے ثابت اس نے کیا سیدھا خیبر گیا اور خیبر کا پھیلا ہوتا ہوا سلو حدیبیہ کے فوراً بعد یعنی اتنے طاقتور تھے مسلمان اس وقت کہ خیبر کا اتنا بڑا پھیلا پتا کر لیا تو مکے کی کیا حالت مکے میں تو کوئی ڈیفنس کا انتظام نہیں آج سے کوئی مکہ شہر دے گی تو مکے کی آبادی پہاڑ کے نیچے اور مدینے سے آنے والا ہمیشہ پہاڑ کے اوپر ہوتا اور ہر ایک کو پتا کہ پہاڑ کے اوپر چھوٹی سی فوج پہاڑ کے نیچے کے بڑے لشکر کو دنیاوی اعتماد سے بھی شکست دے سکتی وہ روحانیت اور موجودے کی طاقت چھوڑ جبکہ خیبر کے سرے میں الٹا مسئلہ کہ سارے کے سارے مضبوط سرے بھی ہیں اور پہاڑ کی چوٹی پر لشکر اسلام پہاڑ کے نیچے مگر صلح حدیبیہ کے بعد وہی لشکر جو صلح حدیبیہ میں گیا تھا وہی پلٹ کے خیبر گیا اتنے طاقتور پھر بھی مظاہرت کیے ایک بات تو یہ کہ اس کا تعلق کمزوری اور طاقت سے نہیں پہلے کیوں مصالحت کی اور باقی کیوں جنگ کبھی طاقت ہو کر اپنے پرانے اور سخت ترین دشمن سلو کر لی جاتی فرانس کے اگر ایران کی خاموشی اب تو خاموشی نہیں مان بھی نہیں جاتا تو ایک مثال ہمارے سامنے ہے رسول کی صورت ایک مثال ہمارے سامنے ہی مان گیا امام حسن کے حامی سلو اور سید سجاد کس وقت یزیدیت تو ختم ہو اس کے بعد مظاہر اتنے خاموش کہ آج دشمن اسلام کے ایجنٹ جو ہمارے درمیان وہ اس خاموشی کو دلیل بنا رہے کہ معاذ اللہ سید سجاد نے بیعت کر لی یہ تو ہر ایک کو پتا ہے کہ کتنی مخانہ بات کہی گئی مگر کچھ ایسی خاموشی ہے کہ انہیں اتنی چورت سے اسے دلیل بنایا گیا تو سیرت معصومین میں جہاد ایسا جہاد نظر آتا کہ اس سے پہلے بھی بظاہر سکون اس کے بعد بھی بظاہر سکون لیکن میں پھر کر آپ لوگ جانتے ہیں سیرت معصومین سے تو میں سب سے زیادہ تفصیل کرتا ہوں کہ کوئی امام خاموش نہیں تھا ہر ایک نے جہاد کیا جہاد کا طریقہ مختلف لیکن بہرحال یہ عام بات کہی جاتی ہے اس کے حوالے سے ایک میں یہ بات اب آئیے اس کے بعد ایک اور بات یہ بات بعض اوقات ایران کے حوالے سے اور بعض اوقات آسان خود کے حوالے سے کہی وہ یہ ایک اعتراض تو یہ ہو دوسرا اعتراض سے سن لیے وہ یہ کہ ٹھیک ہم نے مانا کہ ایران کسی وجہ سے خاموش اگر کہنے والا کہہ رہا اور آئے سلجھا ہے کوئی کسی وجہ سے خاموش ہم نے مان لی لیکن جب وہ خاموش تو ہم بھی خاموش ہو جاتے ہیں جب لیڈر جب قیادت جب ہمارے خاموش تو ٹھیک ہے وہ بھی کوئی مسئلہ ہے تو شرعی مسئلہ ہم سے یہ کیوں کہا گیا جلسے میں آؤ جلوس میں جاؤ یہ دریافت کرو ٹیلی گرام بھیجو کسی طرح بھی یہاں بات پہنچاؤ یہ ساری دو تین مہینے پرانی باتیں لیکن اس لیے میں یہ کر رہا ہوں یہ آرات پلٹ پلٹ کے بعد میں بھی آ سکتی یہ بھی ایک بات ایک نے کہا کہ خاموشی کیوں یہ اعتراض ایک نے کہا خاموشی مان مگر جب خود خاموش تو پھر ہمیں بھی خاموش ہو جانا چاہیے کہ آپ میں موجودہ حالات کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تین مہینے پہلے آپ کے لیے خاموش رہنا یا تین مہینے پہلے آپ کے لیے جلسے کے روپ میں جانا واجب. وہ تو ہر ہر معاملے اس وقت کے حالات میں دیکھا جاتا, مگر ایک اصولی بات ان حالات کا اعتراض ان حالات کی بنا پہ ہوا. جواب کے کام جواب کہ یہ جو ایک اعتراض بنایا گیا یہ بھی غلط. کیا اعتراض کہ اگر کبھی لیڈر اور قیادت خاموش ہو تو چھوٹے والوں کی زیادہ بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ خاموش ہو جائے. یہ کیسے ہو سکتا کہ قیادت خاموش اور عام لوگوں سے کہا گیا کہ تمہیں تحریر چلانا. لیکن یہ اعتراض ان حالات کو چھوڑ کے کام کی بات, یہ بھی غلط. سیرت رسول کو دیکھ یا سیرت معصومین کو, ہمارے پاس کوئی معیار اور ہمیں کسی کو نہیں دیکھنا, تو وہاں آپ کو کتنی ہی مثالیں ملیں, ایک نہیں کتنی ہی مثالیں ملیں کہ کبھی حالات کا تقاضا یہ ہوتا کہ لیڈر خاموش رہے, اور حالات ہی کا تقاضا ہوتا کہ اسی لیڈر کے غلام اور ماننے والے تحریر کریں. ایسا کہ یہ جو ایک اعتراض بنایا گیا یہ بھی غلط. کیا اعتراض کہ اگر کبھی لیڈر اور قیادت خاموش ہو
تو چھوٹے والوں کی زیادہ بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ خاموش ہو جائے. یہ کیسے ہو سکتا کہ قیادت خاموش اور عام لوگوں سے کہا جائے کہ تمہیں تحریک چلانا. دیکھیے یہ نکاح ان حالات کو چھوڑ کے کام کی بات یہ بھی غلط. سیرت رسول کو دیکھ یا سیرت معصومین کو, ہمارے پاس کوئی معیار اور ہمیں کسی کو نہیں دیکھنا, تو وہاں آپ کو کتنی ہی مثالیں ملیں, ایک نہیں کتنی ہی مثالیں ملیں کہ کبھی حالات کا تقاضا یہ ہوتا کہ لیڈر خاموش رہے, اور حالات ہی کا تقاضا ہوتا کہ اسی لیڈر کے غلام اور ماننے والے چاہیے چلا. ایسا نہیں کہ جو اس کا فرض ہے وہ ہماری بھی ذمہ داری, اور جو اس کے لیے اسلام نے حکم کیا وہ ہمارے لیے بھی. ٹھیک ہے, کتنی ہی مثالیں, یہ ذمہ داریاں الگ الگ, وہ بھی سمجھ لیجیے. دو تین مثال یہ اعتراض بعد میں بھی ہو سکتے ہیں. پہلی مثال بہت ہی چھوٹے پیمانے, پیمانہ چھوٹا ان معنوں میں کہ یہ اعتراض ہے, اعتراضی مسئلہ ہے رسول کا, لیکن سن لی وہ یہ کہ اگر رسول کی توہین کرنے والا رسول کے سامنے جائے, رسول اسے قتل کرے یا چھوڑ, کوئی اعتراض نہیں, کوئی حرج نہیں. ہمارے پاس جبکہ ہم صاحب طاقت, ہم پر واجب ہے اسے قتل کر. امام کا قاتل امام کے سامنے سے گزر جائے اور امام اس وقت اسے نظر انداز کر, لیکن وہی قاتل ہمارے سامنے سے گزر, ہم پر واجب ہے اسے قتل کرنا, اگر کوئی اور اس میں خرابی نہ ہو, اور امام اور رسول کو چھوڑ, زید و بکر کسی کو کسی کا قاتل اس کے بیٹے کے سامنے سے گزر رہے, جیسے مطلب ہے بیٹے کو ہم چاہے قتل کرے چاہے معاف کر, لیکن اگر حکومت اسلامی اور قاتل پکڑا ہے اسے ہم نہیں معاف کرنے کا, تو آپ کے اخبارات میں بھی خبر آ گئی. اب چند دن پہلے پاکستان کے اندر قانون میں تبدیلی ہوئی کہ سربراہ مملکت بھی پھانسی کی سزا معاف نہیں کر سکتا, ہاں خود وہ آدمی معاف کر سکتا ہے جس کا باپ مارا گیا. اچھا یہ تو میں نے بہت چھوٹی مثال دے دی, اس کو چھوڑ کے آئیے رسول علی امام علی اکبر کا قاتل حسین ابن نمیر تمام تاریخ متفق سید سجاد کے پاس اس وقت آئے جب بالکل مجبور تھا, ساری دنیا اس کی دشمن تھی, اسے سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی. سید سجاد نے اس وقت کچھ دیر کے اپنے گھر میں بنا دے کہ اس کے بعد اس نے کہا چلے جاؤ, لیکن اگر وہی ہمارے پاس آتا تو ہمیں حق بھی نہیں جب بنا دینے, ہم پر بھاری وہ ڈالتے تھا جو اسے فصل کر. اور ایسی ہی مثال پیغمبر کی, اور پیغمبر کی زندگی میں دو تین ایسے واقعات دیکھا, یہ پیغمبر کو دشنام دینے والا اور برا کہنے والا پیغمبر کے سامنے گھومتا پھرتا ہے, پیغمبر کچھ نہیں کہتے, لیکن پیغمبر کے اسی دشمن کو پیغمبر کے پاس صحابیوں نے اپنی مرضی سے جا کے قتل کیا تو پیغمبر نے کوئی اعتراض نہیں کیا. بہت ہی مشہور یہودی کام ابن اشرف, پیغمبر کا بدترین دشمن, پیغمبر کے سامنے آیا کچھ رہا تھا, اور بعض مسلمانوں نے رات کے بعد اس کے قلعے میں جا کے اسے بہانہ بنا کے باہر نکالا اور قتل کر, اور پیغمبر سے پورا وقت پہنچا اور یہودیوں نے پروٹیسٹ اور احتجاج کیا, تاریخ اسلام میں پڑھ لیجیے کام تمام ہے, پیغمبر نے کوئی سزا نہیں اور کہا کہ صحیح حکم. اچھا پیغمبر کے اس طرح سے عمل کو دیکھ کہ اپنے قاتل اور اپنے کو برا کہنے والے کو چھوڑ دیتے. بعض نادان مسلمانوں نے یورپ اور امریکہ کے ٹیلیویژن پر دیا کے کام ایمان خمینی کا سلمان رشدی کے بارے میں فتوا غلط, اس لیے غلط کہ پیغمبر اپنی توہین کرنے والے کو چھوڑ دیا تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اسے مارنے پر. اور جو ان لوگوں نے ٹیلی ویژن سے آ کے بیانات دی, ایسا ہی آپ سے دس سال پہلے میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا اسی کارگر مسئلے کے اندر, کہ جب میں نے مسئلہ یہ بتایا کہ رسول اور امام کی توہین کرنے والا ناصف کیوں واجب القتل, اس کو قتل کرنا واجب بشرط یہ کہ کوئی اور خرابی نہ ہو, تو یہی اسی علاقے کی کسی خاتون کی جانب سے اعتراض آیا کہ جو بلا بلا امام کی اتنی توہین اور امام نے اسے نظر انداز کر دیا, تو کہتے آیت اللہ ہے کوئی نے فتوا دیا کہ وہ واجب القتل, تو خرابی یہی ہو رہی کہ جب جس آدمی کا پرسنل معاملہ اسے ہم ہے معاف کر رہے ہیں, مگر جو دوسرے لوگ جن کا یہ پرسنل معاملہ نہیں ان کے لیے وہی فضا کا مسئلہ چلے, پیغمبر کی توہین کرنے والے کو پیغمبر معاف کر سکتے ہیں. لیکن بطور مثال میں کہہ رہا ہوں اگر کسی اور کی توہین ہو رہی تو پیغمبر بھی اسے معاف نہیں کریں گے, سر سچے قلم میں نہیں رہ رہا ہوں کہ کہیں اس کے اندر احترام رسالت کے منافع کوئی بات نہ ہو, تو یہی اصول یہی مسئلہ. اچھا ایک بات یہ دوسری بات کو لیجیے, اس میں ایسے بھی بات ہے کہ پیغمبر کے سامنے کوئی واجب القتل آئے, ایسا واجب القتل جس نے کوئی اور غلطی کی, اور پیغمبر اپنے صحابیوں سے کہہ چکے کہ وہ کہیں ملے اسے قتل کرنا, سارے واقعات بتاؤں گا جو وہی شکوا لوگوں کو جو واقعہ پڑھتے پڑھتے ہی تقریر مکمل ہو جاتی ہے باقی سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ صرف اشارہ واقعہ کہ پیغمبر کے سامنے وہ حق نہیں آیا اس کے بارے میں پیغمبر پہلے آرڈر دے چکے کہ یہ کہیں ملے تو قتل کرو. اس نے کوئی ایسا چور کیا اور ہیر والا نے کھلا دو. آیا پیغمبر کے پاس بیٹھا باقی اور چلا گیا. جب وہ چلا گئے تو پیغمبر نے اپنے ان صحابیوں پہ اعتراض کیا کہ جب تمہارے پاس یہ آرڈر تھا یہ حکم تھا کہ یہ آدمی واجب القتل اور آج آیا تو تم نے ایسے قتل کیوں نہ کیا. تو اللہ کے رسول تو آپ کو دیکھ رہے تھے کہ آپ نے اس کو بٹھایا ہوا. آپ سوچ رہے تھے کہ اگر آپ اپنی زبان سے کچھ نہ کہیں جب بھی آنکھوں یا انگلیوں کے اشارے طرف سے کہیں پھر ہم اسے قتل کریں گے. تب پیغمبر نے وہ جملہ کہا تو حدیث کی حد تک ایک محاورہ بن گیا کہ یاد رکھو نبی اور رسول کبھی اشارہ بازی نہیں کیا کرتا. یہ جملہ ہے رسول کا جو حدیث کی حد تک محاورہ بنا. تو اسی موقع پر کہ تمہارے پاس ایک آرڈر ہے پہلے اب ضرورت نہیں ہے دوبارہ اس کے بارے میں تحقیق کرنے. میں نے اس سے پوچھنا تھا کہ میرا مسئلہ مگر تمہاری ذمہ داری تو وہی جو تمہیں پہلے بتائی. یہ پیغمبر کی زندگی کی تاریخ سے واقعہ. ہاں بھائی ہم ذرا اور بڑے پیمانے پر چلیں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے. کیا اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے کہ کربلا کے میدان میں جتنے بھی لشکر یزید میں شامل وہ واجب القتل ہوں گے؟ کیا کوئی شک کی گنجائش ہے؟ ایک نہیں ہزار واجب القتل کیا جائے تو ان کا جرم بڑا ہے بڑا سوچیں. مگر اس کے باوجود آپ نے اب میں تاریخ کی تو بڑی مثالیں دے رہا ہوں جس میں سے ایک مثال میں اختلاف ہے سن لیجیے. میرا موضوع ذہن میں رکھیے کہ لیڈر اور عوام کی ذمہ داری الگ ہوتی. کربلا کے ساتھ مختار نے ان سے انتقام لیا تمام تاریخیں کہہ رہے ہیں اور مختار ساتھی ہے کے بعد کبھی بھی اتنے طاقتور نہ تھے کہ ان سے انتقام لے. مختار کو ساری طاقت اس لیے ملی کہ کیونکہ مسئلہ آ گیا تھا آل محمد کا کہ ان کے دشمنوں سے بدلہ لیا جا رہا تو عام مسلمان مختار کے ساتھ آئے. مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم مشہور کہ جب مختار نے کہا کہ میں کوفے میں حکومت قائم کر ان کو سزا دینا چاہتا ہوں اپنے رفتار کی طاقت بھی ہے فضیلہ بھی یہ کہہ کے انکار کیا کہ پہلے میں امام سے پوچھوں. اور جب چوتھے امام کی جانب سے تاہیر تب ان کا پاس تھی تو مختار کو اتنی طاقت ملی. اچھا پھر مختار کی تاریخ اور صحیح مرتبہ چوتھے امام نے چوتھے امام کے پاس دلیل مختار نے بھیجی امام نے قبول کیا جن سے جناب شہید پیدا ہو دل کی دلیل. چوتھے امام کے پاس جب کوفے والوں کا ڈیلیگیشن آیا مختار کے بارے میں آپ کی کیا رائے آپ کو کام کر رہا ہے جس سے خدا اور رسول راضی اور خوش. جب بہار لے گا چوتھے امام کوفے کے حالات میں تھا تو پوچھا بھی کہ ہر بھی کیا گزری جب عمر سعد اور شیور کے کٹے ہوئے تھے نو روپی نوبل کو مکے میں بھیجے گئے چوتھے امام کے پاس تو چوتھے امام نے قبول بھی کیا خوشی بھی بنائی مختار کے ہاتھ میں دعا کی یہ ساری تاریخ مختار کی. طاقت خود کچھ بھی نہیں خود تو کچھ بھی نہیں پینسٹھ سال کچھ نہ کر سکے سیاست میں سال حکومت قائم ہو کیوں صرف چوتھے امام کی وجہ. وہی سوال کہ جب مختار کو اتنی طاقت مل جاتی تو چوتھے امام کو بہت زیادہ طاقت ملتی. کربلا کے دشمن واجب القتل مگر مختار یہ مہم انجام دے رہے امام بظاہر خاموش بیٹھے اور ایسی خاموشی کہ بعض لوگوں نے کہہ بھی دیا کہ امام راضی ہی نہ تھے مختار کے عمل جنہوں نے سرفری تعریف پڑی. مگر گہرائی میں جائے پتا چلے گا کہ بالکل جی مختار سامنے بالکل جی اب وہی کام جو واجب مختار کر رہے ہیں تو امام تعریف کر لیکن خود امام میدان میں نہیں نکل سکتے. کوئی برت کے کہہ سکتا کہ بھائی اگر یہ ہر بجا اور ہمارے ساتھ سے انتظام دینا واجب تو چوتھے امام گھر میں کیوں بیٹھے ہم کیوں مختار کا ساتھ جیسے کہا گیا غلط کہا گیا لیکن کہا کہ ایران جو خاموش بیٹھا ہمارا کوئی جو خاموش بیٹھے اگر سب کام اتنا ہی بڑا ہمارے سامنے ایک مسئلہ کیا ہے. ایک اور اس کے بعد کی مثال وہ کہ سید شہید. دیکھیے مختار کے بارے میں تو پھر بھی دو نظریے ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ مختار کو تعلیم نہیں تھی امام, سید شہید کے بارے میں تو آپ سبھی مانتے کہ وہ امام کی تائید اور امام کی سپورٹ سے یہ جہاد کر رہے ہیں, بڑا جہاد کیا اسلام کے خلاف, حکومت نے بنو امیہ کو ہرا کے رکھ دیا انسان نے سید. لیکن اگر میں ایک عجیب روایت شہید بانگر صدر جو مسئلہ تشہیوں پہ کتاب لکھی غالباً اس کے بالکل آخر میں یہ حدیث کہ جھگ امام ہے سب لکھتے ہیں زید کے بارے میں, زید کی شہادت کے بعد, اور کہتے ہیں کہ خدا زید سے رحم کر اس نے وہی کیا کہ جو ہماری خواہش اور ہماری پوری تائید اس پر, اور جب تک کہ ہمارے ماننے والوں ایسے مجاہد اٹھتے رہے تو زید کی طرح سے جہاد کریں گے غالبوں کے خلاف, اس وقت تک دین اور اسلام محفوظ ہے. اور پھر ایک جملہ لکھتے ہیں کہ ہر وہ آدمی جو ظالم حکومت کے خلاف جہاد کرنا چاہتا ہے زید کی طرح, اس کا تمام خرچہ, اور جہاد میں ایک بڑی رکاوٹ آتی ہے گھر والے بیوی بچے, اور اس کے اہل و عیال کی پوری ذمہ داری میں برداشت کروں گا, یہ میری ذمہ داری, یہ میری گارنٹی کہ اس کا تمام خرچہ اور اس کے اہل و عیال کی تمام ذمہ داریاں میں ادا کروں گا اگر وہ جہاد کرتا رہے. یہ خط شہید بانگڑے صدر مسئلہ تشیع نامی کتاب کے آنکھ میں لکھا, اور اسی کے حوالے سے یہ آپ کو آج کے دور میں بھی ثابت کیا. لیکن دیکھیے اب اگر مرد کے امام سے کہیں تمہارا یہ کیا بات, اگر اتنا ہی اہم ہے جہاں, اگر اتنی ہی ضروری ہے ان کی قوت, تو آپ سب سے پہلے خود ہی جہاد کر کے دکھائیں, پھر آپ ہم سے کہیے. لیکن نہیں معلوم, اس وقت کسی نے اعتراض نہیں کیا, بلکہ اس خط کے بعد سیاست تحریکیں 100 سال کے اندر اندر چلی. اس خط کے بعد امام نے پوری گارنٹی, پیسہ بھی میرا, سپورٹ بھی میری, تمہارے گھر والوں کی حفاظت بھی میرا کام. لیکن دو الگ ذمہ داریاں ہو, کہ عام آدمی کی ذمہ داری جہاد ہے, امام کی ذمہ داری سکون, دو بات. اور تیسری مثال تو بالکل ایسی کہ لگ رہا ہے سرکار کا واقعہ ہے, آج سے 1400 سال ہے, لیکن وہ اپنے آئندہ کی تقریر میں بتا سکوں گا. مسلسل گفتگو کرنے کے باوجود ہری کی دنیا یہ بتا رہی کہ تقریر کا وقت پورا ہو گیا, تو یہ اعتراض ذہن میں رکھیں